رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد محمد وأجل بركته وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صل على محمد آل محمد وأجل فرجهم. خدا متعال کا لطف و کرم احسان ہے, خدا متعال نے ایک بار پھر یہ توفیق نصیب کی ہے دین کو سمجھنے کی, دین پر عمل کرنے کی کوشش. اس سلسلے میں یہ پانچ دروس کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. کل ہم نے موضوع کو بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں, شاید تقریباً ایک تہائی حصہ ریکارڈنگ ہونے سے رہ گیا تھا, تو میں دو منٹ جلدی بھی شروع کر گیا ہوں آج. تو میں سوچتا ہوں کہ اس ایک تہائی کو کم از کم سمری کر دوں تاکہ جو پیچھے سے سننے والے ہوں انہیں ایک کنیکشن مل جائے گا. ایک بار پھر آپ اپنی صحت و سلامتی کے لیے, عبادات کی قبولیت کے لیے, قبولیت کے لیے اور مظلومین جو بالاخص فلسطین کے اندر مبتلا ہیں, امتحان سے گزر رہے ہیں, ان کی کامیابی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. کل خدمت میں عرض ہوا تھا کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو جس امتیاز سے نوازا ہے وہ اپنی روح سے تعبیر فرمایا, وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس انسان میں, آدم میں اپنی روح سے پھونکوں تو تم سجدے میں گر جانا. یہ جو خدا تعالیٰ کی روح جس حقیقت کو تعبیر کیا گیا ہے وہ کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ ظاہر اس کا کوئی تعلق ہماری جسمانی حقیقت سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہماری غیر جسمانی حقیقت سے ہے. اور اس میں انسان کا کسی صحیح فیصلے کے ذریعے صحیح ہدف تک پہنچنا یہ بہت بڑا معاملہ ہے. انسان طبیعتاً کچھ جگہوں تک پہنچ جائے گا. ہماری باڈی ایسی خلق ہوئی ہے منیمم کیلوریز کے اوپر بھی باقی رہے گی. یہ تو خیر میرے جیسے لوگوں کی ایک فکر میں آ جاتا ہے کہ زیادہ کھاؤں گا تو زیادہ اچھا ہو جاؤں گا. ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا ہے, بلکہ شاید کم کھانے پہ انسان زیادہ بہتر رہے گا. باڈی میں گروتھ ہے, باڈی میں جو گروتھ ہے وہ ٹھیک ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 10-15 سال تک اچھا کھائے اور اچھی گروتھ دے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 6 فٹ کا آدمی 4 فٹ کا ہو جائے. یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے اس کا وزن کم ہوگا, شاید 1-2 انچ کم ہو جائے گا, لیکن 6 سے 4 فٹ نہیں ہونے والا. وہ 6 فٹ ہی رہتا ہے سوائے کہ کوئی ایمپیوٹیشن ہو جائے خدا نہ کرے. لیکن روح میں ایسا نہیں ہے. روح میں ترقی تنزل مستقل ہے. روح میں جو چیز نہیں ہے وہ سکوت ہے. یہ اسٹیٹک نہیں ہے, ہمیشہ موو کرتی ہے, یا اپورڈ یا ڈاؤن ورڈ. یہ روح کی بڑی عجیب حقیقت ہے. تو کوئی بدن ایک رات میں باڈی بلڈر نہیں بن پائے گا, روح بن سکتی ہے. کوئی باڈی بلڈر ایک رات میں بچہ نہیں بنے گا, روح بن سکتی ہے. یہ روح کے اندر بڑی عجیب موومنٹ ہے. ان موومنٹس کو کیا چیز کنٹرول کرتی ہے؟ صرف جاننا کہ اچھا کیا ہے یہ کافی نہیں ہے, کرنا اس کو جو اچھا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. خدا تعالیٰ بابا فرماتا ہے جس جو تم نے عمل کیا, یا عملون تعملون, جو تم نے عمل کیا, نہ کہ عالمون تعلمون, جو تم جانتے تھے. جاننا ایک مرحلہ ہے, اصل مرحلہ ہے کہ کیا کیا. وہ جو کیا ہے وہ ظاہر ارادے سے کیا ہے. اب سوال یہ تھا کہ ان ارادوں کو پاکیزگی کیسے نصیب ہو, صحیح فیصلے ہو جائے. اور یہ بات پہلے کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں کہ انسان کی زندگی میں بڑے فیصلے زیادہ نہیں ہیں, گنے چنے چند فیصلے ہیں, باقی سب ان بڑے فیصلوں کے نتائج ہوتے ہیں. جس کو انسان سمجھ رہا ہوتا ہے میں فیصلہ کر رہا ہوں, یہ نتیجے ہوتے ہیں کسی اور بڑے فیصلے کے جس کے حصار کے اندر وہ ہوتا ہے. یعنی مثلاً 5 اس کے پاس آپشنز ہوتے ہیں جن کو سمجھ رہا ہوتا ہے میں ان 5 میں سے فیصلہ کر رہا ہوں. در حقیقت یہ 25 تھے, لیکن پچھلے فیصلوں نے 20 علیحدہ کر دیے ہیں. अब पांच रहेगा। तो समझ रहा होता मैं फैसले कर रहा हूं, अब नहीं कर रहा होता, पहले कर चुका होता है, अब उसके बाकी मोंदा के ऊपर खेल रहा होता है। तो ये जिंदगी के बड़े फैसले चंद ही हैं, और वो भी मामूलन ऐसे वक्त में होते हैं जब इंसान बहुत ज्यादा ये भी नहीं जानता कि इस फैसले से होगा क्या, मामूलन ऐसे वक्त हो जाते हैं। तो फिर बात यह आई कि भाई इन फैसलों को सही कैसे किया जाए। हमने आज किया कि इल्म बहुत बड़ा जहर के एक मैदान है जिसके ऊपर सही फैसले होते हैं, लेकिन ये इल्म कैसे हासिल कर, जो दीन खुदा नमतार ने हमें नवाजा है, जिससे हमें नवाजा है, उस दीन ने खुद बयान किया कि इसको हासिल करने के लिए भी एक तहारत शर्त है। तो मिसाल के तौर पर ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, कुरान करीम को मस भी नहीं कर पाएंगे जो पाकीजा नहीं होंगे। और जाहिर इस पाकीजगी का कोई ताल्लुक मानवी सतह पर जिस्मानी पाकीजगी से नहीं है, इसका ताल्लुक जाहिर है रूहानी पाकीजगी से है। जिस्मानी पाकीजगी ना होने के नतीजे में वो कुरान करीम के खत को और उसकी लिखाई को मस नहीं कर पाएगा, लेकिन समझ पाएगा। नहीं मुमकिन है जिस्मानी पाकीजगी हो लेकिन समझ ना सके, उससे वो हिदायत ना ले सके, बल्कि उससे उल्टा कोई और इस्तेफादा कर बैठे। तो वो हम सबको मालूम है कि इससे मतलब जिस्मानी पाकीजगी नहीं बल्कि रूहानी पाकीजगी। अब सवाल यह है कि कुरान करीम जो हिदायत देने आई है किताब, उसको उस तक पहुंचने के लिए पाकीजगी चाहिए, ये पाकीजगी कैसे आएगी? तो इसका मतलब है ये कुरान करीम से पहले की कोई बात है। और यहां हम पहुंचे थे कि कुछ असहाब के अंदर वो पाकीजगी थी जिसने उनको रसूल खुदा तक पहुंचा दिया था। मसलन हजरत हमजा अलैहिस्सलाम के अंदर, हजरत बिलाल हबशी और हजरत सलमान फारसी। तो फिर हमारा सवाल ये था कि इनके अंदर या जो सईद शहदा के असहाब थे उनके अंदर वो जो पाकीजगी अव्वली थी, अगर मैं उसको अव्वली से ताबीर कर सकूं, तो वो पाकीजगी अव्वली क्या थी? तो फिर हम होते होते इस बात पे आए थे कि इसका कोई ताल्लुक फितरत से होना चाहिए, ये कोई फितरी पाकीजगी होनी चाहिए। फअल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा, कुरान करीम ने बयान फरमाया। तो फिर हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इसका ताल्लुक आला ज़र्फियत से होना चाहिए। इंसान के अंदर एक पस्त ज़र्फियत होती है, एक पस्त फितरती होती है, और एक आला ज़र्फियत होती है। ये जो आला ज़र्फियत होती है इंसान के अंदर, ये इसको कुछ पाकीजगियों तक पहुंचा देती है। वो कुर्बानियां खुदा को पसंद हैं जो इंसान अपनी डिग्निटी के लिए, अपने पॉजिटिव ऑनर के लिए, एक तो इंसान अपने गुरूर के लिए और तकब्बुर के लिए बाज़ औक़ात करता है, तो वो ज़ाहिर पॉजिटिव नहीं है। लेकिन इंसान अपनी अजमत की खातिर कि मैं खुदा का जानशीन हूँ, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था। इत्तेफाकन कल जो आयत करीमा मौलाना साहब ने पढ़ी थी सूरह मोमिनून की, उसमें मैंने शायद आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि आयत नंबर 2 में हुम अला सलातिहिम हुम फी सलातिहिम खाशऊन आया था, खाशऊन कि वो अपनी नमाजों में खाशे होते हैं। और आखिरी आयत में सलावात आया था, पहले में मुफरत और आखिर में जमा। तो सवाल ये था कि वो जो दूसरी आयत में मुफरत आया और नवी आयत में जमा आया, ऐसा क्यों आया? मैं उसको देख रहा था आज सुबह, तो फिर इस मतलब तक पहुंचे, बीच में एक और आयत करीमती हुम अनिल लग्व मुअरिज़ून, जो मोमिनीन होते हैं ये लग्व से दूर रहते हैं, एराज करते हैं। दूर रहने का मतलब यानी ये वो नहीं होते जिनको लग्व का सामना नहीं करना पड़ता, नहीं करना पड़ता है, डेलिबरेटली फैसला करते हैं कि हमें लग्व में मुब्तला नहीं होना है। आप एक जजीरे में बैठे हैं, वहां म्यूजिक है ही नहीं, तो आपने एराज नहीं किया है, आपने वहां एराज किया जहां आप थे, जहां पे म्यूजिक है, और आपने नहीं अपने आप को उसमें मुब्तला होने दिया। संगीत में सादा तरीन गुनाह से ताबीर करना चाह, तो बात उसमें भी उस आयत करीमे की तफसीर में भी आई थी कि ये जो मोमिनीन लग्व से एराज करते हैं, इसकी बुनियाद क्या होती है? एक बुनियाद जाहिर है कि उबूदियत होती है, बंदगी होती है, लेकिन एक बुनियाद इनके नफ्स की बुजुर्गी होती है, इनके नफ्स में एक अजमत होती है, इनके नफ्स की अजमत इनको इस पर काने नहीं करती, यानी ये इस पर राजी नहीं हो पाते कि हम कोई पस्त काम करें। तो कहते नहीं, हमारी डिग्निटी से बाहर है, ये हमारी बड़ाई से दूर है कि हम ये पस्त काम करें। तो तारीख में ऐसे लोग गुजरे हैं जो शायद बहुत ज्यादा दीन के नाम पर मशहूर नहीं थे, और कुछ ऐसे थे जो बहुत दीन के नाम पे मशहूर थे, उन्होंने बड़ी अजमतें दिखाई। दीन में तो खैर हैं बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने बहुत अजमतें दिखाई हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो जाहिरी तौर पर दीन के नाम पे मशहूर नहीं थे, लेकिन अजमत रखते थे अपने अंदर, डिग्निटी रखते थे।
اب بلا تشبیہ بلا تشبیہ مثلا نیلسن مینڈیلا کے اندر بھی ایک بڑائی تھی, وہ چاہتا تو سرنڈر کر دیتا, 25-30 سال زندان میں رہنے کی کیا ضرورت تھی, لیکن ایک بڑائی تھی اس کے اندر, اور اس کے نتیجے میں اس نے ایک بڑا کام کیا. اللہ نے اس کو یعنی کم سے کم دنیا میں جو اجر دینا تھا وہ تو دے ہی دیا. تو مجھے یاد آتا ہے, اب یہ بھی کنٹروورسیز ہو گئی مثلا ہوئیں کیا پہلے سے ہیں منصور حلاج کے بارے میں کہ بھائی وہ پازیٹو تھا نیگیٹو تھا, لیکن بارہ اس کا ایک حصہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ بھائی کتنی بڑی ڈگنیٹی ہونی چاہیے انسان کے اندر. اس میں مشہور ہے کہ جب اس کے اوپر وہ الزام لگ گیا کہ بھائی تم نے شرک کیا ہے, کفر کیا ہے, یہ کیا وہ کیا, تو اس کو سزا دی گئی. تو اس کو جو سزا دی گئی وہ اتنی عجیب تھی کہ آج کل بچوں کے سامنے بیان کریں تو بچے ڈر جائیں گے. تو اس کو کہتے ہیں گرافک کانٹینٹس کہ بھائی ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے. تو اس کو سزا دی گئی تو اس میں اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان کو سی دیا گیا تھا تاکہ وہ تڑپ تڑپ کے مرے, اور اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے تو اس میں سے خون کافی بہا لیکن بعد میں سی دیا تاکہ وہ زندہ رہے. جب سی دیا تو اس کے جس پلیٹ فارم کے اوپر اس کو یہ سزائیں ہو رہی تھی, بعد میں بار وہ کوڑے لگائے گئے جن کے اوپر بہت زیادہ اسپائکس تھے, کیا کہنا چاہیے, خاردار تار جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں, خار کسی کہتے ہیں, کانٹے کانٹے کانٹوں والے کوڑے مارے گئے تاکہ تو اس کی جسم کی بوٹیاں ہوتی تھیں لوگوں کی طرف, اتنی زیادہ اس کی بری حشر کیا تھا. پھر بعد میں کہتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کہاں تک صحیح کہاں تک غلط, بار کہتے ہیں کہ اس کی زندہ زندہ کھال اتار دی گئی تھی. تو جب اس کے ہاتھ کاٹے گئے تو اس کا خون بہا, تو اس کے جس پلیٹ فارم کے اوپر یہ ساری پنشمنٹس ہو رہی تھیں اس کے اطراف میں اس کے شاگرد بھی کھڑے تھے بےچارے, شاید اس کو حوصلہ دلانے کے لیے نہیں معلوم کس کام کے لیے, تو وہ بے بسی کے عالم میں اس کو دیکھ رہے تھے. تو اس نے کٹے ہوئے ہاتھوں کو اپنے چہرے کے اوپر ملا, تو جب چہرے کے اوپر ملا تو ایک نے پوچھا کہ استاد یہ کیوں کیا, تو اس نے کہا کہ میرا خون بہ گیا تھا اور چہرے کا رنگ زرد پڑ رہا ہو, تو کوئی یہ نہ سمجھے منصور ڈر گیا. نہیں, منصور نہیں ڈرتا ہے, منصور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. تو یہ نہ سمجھیں کہ میں ان سے ڈر گیا, یہ ڈگنیٹی ہے, میرا خیال ہے بہت بڑی ڈگنیٹی کی بات ہے. جی طرح میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک آدمی تھا, وہ اس نے اپنا ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی چیز مانگے گا اور میں میرے پاس ہوئی تو میں دے دوں گا. تو اس نے اپنی زندگی کے اندر یہ عظمت رکھی ہوئی تھی. تو وہ آخر وقت میں کافی مشکلات میں آ گیا, نابینا بھی ہو گیا, تو ایک غلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چل رہا تھا. ایک بندہ تھا جس کو معلوم تھا کہ بہت پیسے والا ہے, اس کو نہیں پتا تھا اس کے حالات اتنے خراب ہو گئے. تو وہ ایک غلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چل رہا تھا, نابینا تھا. تو ایک اور بندہ جس کو نہیں پتا تھا اس کے حالات خراب ہو گئے, وہ سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے یہ غلام مجھے دے دو. اب اس کو نہیں پتا تھا اس کے حالات خراب ہو گئے, تو اس نے فوراً غلام پہ سے ہاتھ اٹھایا, کہا یہ لے لو. تو وہ جو غلام تھا اس کو رحم آیا اپنے مالک کے اوپر, تو اس نے دوسرے سے کہا تمہیں پتا ہے میں اس کی آخری ملکیت ہوں, یہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلتا ہے, تم نے مانگا ہے تو یہ دے دے گا, لیکن اس پہ رحم کرو, اس کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو جو مانگنے والا تھا وہ پریشان ہوا, اس نے کہا مجھے نہیں پتا تھا حالات یہ حالات ہیں. تو اس نے معافی مانگی, اس سے کہا کہ تم مجھے مت دو. تو اس نے کہا نہیں, میں نے اپنی زندگی کا اصول بنایا کہ اگر کوئی مانگے گا تو میں دے دوں گا, تم پلٹاؤ گے بھی تو میں نہیں لوں گا, اس کو اللہ کے راہ میں ویسے ہی آزاد کر دوں گا میں. تو اب تمہاری مرضی لے جانا چاہو تو لے جاؤ, یہ میرا نہیں ہے. اور وہ دیوار کو ٹٹولتا ہوا آگے چلا گیا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کے اندر ایک اعلیٰ ظرفیت بنائی ہوئی ہوتی, یہ اعلیٰ ظرفیت خدا کو پسند ہے, اور یہ اعلیٰ ظرفیت انسان کو بہت بڑے بڑے مقامات تک پہنچا دیتی ہے. ظاہر ہے اس کے لیے بہت قربانی دینی پڑتی ہے, اس کے لیے بہت کنٹرول کرنا پڑتا ہے, ہر ایک کے بس کا ہے بھی نہیں. لیکن بہرحال یہ وہ جگہ ہے جہاں سے انسان کی گویا عظمت شروع ہوتی ہے, اور پھر وہ خدا نمتال کے دین کی ہدایت کو مزید حاصل کرتا ہے, اور اس کو حاصل کرتے ہوئے اعلیٰ مقامات تک پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے. تو لب لباب کل کی بات کا آخر تک آتے آتے یہ تھا کہ ہمیں اپنے فطرت کے اندر جو عظمت ہے اس کو کہیں نہ کہیں جگانے کی ضرورت ہے, یا جاگی بھی ہے تو اس کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے نتیجے میں جو امتحانات آتے ہیں وہ خدا کو پسند ہیں, اور خدا تعالیٰ یقیناً جانتا ہے کہ اس کو کیا اجر و ثواب نصیب کرے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد. محمد وعجل فرج. تو پھر اب یہاں تک آنے کے بعد ہم تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہ رہے تھے دو موضوعات کے بارے میں. ایک تو ماہ رمضان کے بارے میں, ایسا نہ ہو کہ ہم پانچ دن گفتگو کریں ماہ رمضان کے اوپر بات ہی نہ ہو. تو میرے ذہن میں تھا کہ مولا چوتھے امام کی رسالہ حقوق سے جو روزے کا حق ہے اس کی عبارت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اور انشاءاللہ اس سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں اس کی عربی کو فی الحال اسکپ کر رہا ہوں, گرچہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں عربی نہ پڑھوں, لیکن پھر میں سوچتا ہوں پھر ٹائم اس میں کافی لگ جائے گا. اس وجہ سے امام نے فرمایا کہ روزے کا حق یہ ہے کہ جان لو روزہ ایک حجاب اور پردہ ہے. یہ عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے جنتن, میرا خیال میں حجاب ان, بعد میں جننا بھی استعمال ہوا ہے روایت کے اندر. حجاب یعنی وہی پردہ, جننا ہی نہیں ڈھال. روزے کا حق یہ ہے کہ جان لو روزہ ایک حجاب اور پردہ ہے جسے خداوند متعال نے تمہاری آنکھ, تمہاری زبان, کان, آنکھ, شرمگاہ, تمہارے پیٹ پر ڈال رکھا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھیں. لہذا اگر تم نے روزے کو ترک کیا تو گویا خدا کے ڈالے ہوئے حجاب کو تم نے پارا کیا. اس کی مثال کیسے دیں؟ اس کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے کہ جیسے فرض کیجئے کسی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس نے اپنی زبان کو کنٹرول کیا کہیں, تو اگر یہ روزہ نہ رکھتا تو شاید زبان پہ اتنا کنٹرول نہیں ہوتا. تو اگر کوئی, میں کسی جگہ پہ ایک دفعہ بتا رہا تھا برزخ کے احوال کے بارے میں, تو انہوں نے کہا مولانا آپ آہستہ آہستہ کسی ویڈیو گیم تک پہنچنے والے ہیں. میں نے کہا اللہ محفوظ رکھے, پتہ نہیں کہاں پہنچوں گا. یعنی آپ تصور کیجئے کہ اگر کوئی روزہ رکھے ہوئے ہے تو وہ کسی آگ کے سامنے گیا ہے لیکن اس کی آنکھوں پر اور فلاں فلاں اعضاء پر کوئی ایسی ڈھال پڑی ہوئی ہے کہ آگ اس کو نقصان نہیں پہنچا رہی. اب اگر وہ ڈھال نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ہاں, پھر وہ آگ میں جلے گا. یہ روزے کا کردار ہے, اور یہ روزے کا کردار بظاہر مجھے لگتا ہے کہ صرف برزخ اور آگے جا کے نہیں ہے, روزے کا کردار یہاں پر بھی ہونا چاہیے. تو اگر کوئی صحیح روزہ رکھ لے تو خدا تعالیٰ اس کو یہ توفیق نصیب کر دے گا کہ وہ اپنی آنکھوں کو اور فلاں فلاں اعضاء کو حرام سے محفوظ کر لے. یہ خدا نصیب کر دے گا. کچھ چیزوں کی ہمیں تعبیر سمجھنی پڑ جاتی ہے کہ اس کا ہم ہر چیز کو آخرت کو اٹھا کے چھوڑ دیتے ہیں. آخرت میں یہ ہو جائے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر اس دنیا میں کوئی نہ ہو اور پھر آخرت میں اتنا اثر ہو؟ یہ ذرا مشکل ہے. تو مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ بھائی جو خوف خدا ہمیں یہاں نماز کے وقت پہ نہ اٹھا سکے وہ وہاں خدا کے قرب تک نہیں پہنچائے گا. پھر جو یہاں یہ کرے گا وہ وہاں کچھ کرے گا, جو یہیں کچھ نہیں کر پا رہا پھر وہاں پہ بھی شاید کچھ نہیں کر پائے گا. تو یہ نہ سوچیں کہ سب کچھ وہیں پہ ہوگا, وہاں تو بہت کچھ ہوگا جو ظاہر ہے میری اور آپ کی ہوش و حواس وہاں تک پہنچ نہیں سکتے, لیکن اسٹارٹ یہیں سے ہونا چاہیے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, اس دنیا کے اندر, اس دنیا میں تو منکر ہے ہی نہیں, وہاں کوئی فحشاء ہے ہی نہیں, یہاں پہ ہے. تو فرمایا روزے کا حق یہ, روزہ یہ ہے کہ وہ روزے کا حق یہ ہے کہ جان لو روزہ ایک حجاب اور پردہ ہے جسے خداوند متعال نے تمہاری زبان, آنکھ, کان, شرمگاہ, تمہارے پیٹ پر ڈال رکھا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے. لہذا اگر تم نے روزے کو ترک کیا تو گویا خدا کے ڈالے ہوئے حجاب کو تم نے پارا کیا. اسی طرح حدیث میں بیان ہوا ہے کہ روزہ آتش جہنم سے بچنے کے لیے سپر ہے, ڈھال, شیلڈ. اگر اس حجاب سے تمہارے اعضاء و جوارح کو سکون و آرام ملے تو امیدوار رکھو کہ تم پردے میں ہو. اگر روزہ یہاں پر اعضاء و جوارح کو بچا سکے اس کا مطلب یہ وہ پردہ پڑا ہوا ہے اور آگے جا کے آگ سے بھی بچا لے گا, لیکن یہی نہ بچا سکے اس کا مطلب ہے یہ پردہ ایکچولی مس ہو چکا ہے, یہ پردہ ابھی یہاں پہ نہیں ہے. اگر اس حجاب سے تمہارے اعضاء و جوارح کو سکون و آرام ملے تو امید رکھو کہ تم پردے میں ہو, اور اگر تم نے اس پردے کا پاس و لحاظ نہ کیا تو تم نے خدا کے حجاب میں رخنا ڈال دیا, جیسے سوراخ کر دیا. جب تم نے پردہ اٹھایا تو تمہاری نگاہ اس چیز کو دیکھے گی جس کو تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے. اگر ابھی بھی ہماری نگاہیں ماہ رمضان میں اس چیز کو دیکھ رہی ہیں جو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے, اس کا مطلب ہے پردہ نہیں ہے. پردہ نہیں ہے کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے روزہ رکھ تو لیا گیا ہے, قضا رکھنا واجب نہیں ہے, لیکن قبول نہیں ہوا ہے, اس معیار تک نہیں پہنچا ہے. جس کو تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے اس کے مقابلے میں اپنے اختیار و کنٹرول کی طاقت کو کم کیا ہے, وہ تمہیں خدا کی پناہ سے نکال دے گا. اور جہاں پردہ چاک ہو جائے, تم اس سے باہر نکل جاؤ, تو وہاں تم خود کو محفوظ نہیں سمجھنا چاہیے. خدا کے علاوہ کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ. یہ موضوع سے ہٹ کر ایک بات تھی جو ظاہر ہے کہ اور اول ماہ مبارک رمضان میں ہونے کی وجہ سے, دوسری بات فلسطین کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ آج کل صبح شام کا ذکر یہی ہے, اور صحیح بھی ہے, ہونا بھی چاہیے, کیونکہ جس مشکل سے وہ لوگ گزر رہے ہیں اس میں غیر معمولی سختی ہے. ہم لوگ ظاہر ہے اس سے زیادہ کیا بولیں گے, لیکن جو گزر رہا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ کس چیز سے گزر رہا ہے. البتہ شاید میں اپنی زندگی کی ذاتی تجربوں کو اگر دیکھوں, جس میں 4 سال جنگ کے زمانے میں ایران عراق میں تھا, تو میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ شاید باہر سے دیکھنے والے کو بہت سخت لگتا ہے, لیکن جو جھیل رہا ہوتا ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے, وہ کہیں اور ہوتا ہے. یہ بات بڑی عجیب سی ہے, شاید اس وجہ سے کہ میں جب وہاں جنگ میں تھا تو میرے ماں باپ اور ظاہر میری اولاد اس وقت نہیں تھی وہاں پہ, تو میں اکیلا تھا. تو اکیلا آدمی تو آپ کو پتا ہے جان پہ کف ہوتا ہے, وہ گڑی کے مر گیا تو مر گیا. لیکن یہ میں عرض کرتا چلوں کہ بہرحال جب انسان اس سختیوں سے گزرتا ہے تو خدا نے مثال ایک عجیب قسم کا اطمینان اس شخص کے اوپر نازل کرتا ہے. سخت واقعا سخت ہے, ماں باپ کو کھونا یا اولاد کو کھونا بہت سخت کام ہے, لیکن بہرحال خدا اکیلا نہیں چھوڑتا. یہ جو بھوک سہ سہ کے لوگ زندہ رہ رہے ہیں, یا مثلا پیاس سہ سہ کے, اور اس سے بڑھ کر وہ تحقیر جو صہیونی نظام ان کے ساتھ کر رہا ہے, اس کو دیکھنا سننا برداشت کرنا ظاہرے کے انتہائی سخت ہے, لیکن خدا کا عجیب نظام ہے. خدا انہیں سختیوں کے اندر رکھ کر اولیاء تربیت کرتا ہے. نہیں معلوم یہ جو خدا کے نظام میں یہ ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کون کون سے قانون عمل میں آ رہے ہوں گے. تو مثال کے طور پر ایک جگہ کے اوپر شاید ملا صدرہ نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک سنت ہے کہ جب بچے مظلوم بچے شہید ہوتے ہیں تو حجت خدا کی تشریف آوری ہوتی ہے. تو اس کو سنت موسوی تعبیر کیا, فص سے موسوی میں خیال میں اس طرح کر کے تعبیر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی سنت ہے. یذبحو ابناہم, اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی. گویا جو ماؤں کی پکار ہے اس کے اندر کچھ ہے, یہ جو یتیموں کا پکارنا ہے اس کے اندر کچھ ہے, لیکن اس کے پیچھے دوسری قومیں امتحان سے گزر رہی ہیں. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین ظلموا, اے خدایا ہمیں دوسری قوموں کے امتحان کا ذریعہ قرار نہ دے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے, مجھے یوں لگتا ہے جیسے فلسطینی ایک مرحلے سے گزر رہے ہیں, ان کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوں گی, غیر معمولی تبدیلیاں. حتیٰ دنیا میں جو دنیا کو صرف دیکھنے والے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ جو گزر رہا ہے یہ نسلوں کے لیے کچھ اور کرے گا, ابھی یہ ابھی نسلوں میں چلے گا. یہ جو ابھی 5 مہینے گزرے ہیں, 6 مہینے 5 مہینے, یہ یہاں ختم نہیں ہوگی کہانی, یہ ابھی نسلوں میں چلے گی. کیوں؟ کیونکہ یہاں وہ 4-5 سال کے بچے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھ لیا ہے. یہ تجربے ختم نہیں ہونے والے ہیں. بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں, ہم لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے بزرگوں نے پاکستان بننے کی کہانی دیکھی ہے. جنہوں نے دیکھی ہے وہ نہیں بھول سکتے, تو پھر کافی لمبی مدت چلتا ہے یہ کہانی, کافی لمبی مدت چلتی ہے, تو اب یہ نسلوں تک چلے گا. ایک طرف سے تکلیف ظاہر بہت زیادہ ہے, دکھ بہت زیادہ ہے, غم بہت زیادہ ہے, لیکن ایک بات مطمئن رہیے, جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ خدا ان قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا. اور یوں لگتا ہے جیسے اگر غیبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دو صدیوں ڈھائی صدیوں کی مصائب جھیلنے کی ایک زندگی کا نتیجہ ہے تو پھر ظہور بھی کئی صدیوں کے مصائب جھیلنے کا ایک نتیجہ نکلے گا. اب مجھے نہیں معلوم کہ ظہور کے لیے ہمیں کتنی مدت مصائب جھیلنے ہیں, لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے بغیر نہیں ہو پائے گا. تو یہ سب کا سب اس کا حصہ بنے گا جو آپ نے یہاں پہ جھیلا. مثلا ٹارگٹ کلنگ کے زمانے میں جو عراق میں جھیلا گیا, جو ایران میں ہوا, دوسری قوموں کے ساتھ ہوا, تو ہم گویا ترتیب کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اب نہیں معلوم کہ یہ کہاں پہ ختم ہونا. یمن نے جو جھیل لیا, تو ایک طرف سے آپ کے اور میرے دل میں دکھ ہو, درد ہو, غم ہو, کوشش جو کچھ کر سکتے ہیں کر گزریں. دوسری بات, نا امیدی نہیں آنے دیجیے گا, تحقیر ختم نہیں ہوگی. مت گھبرائیں, صرف بلی ہے, کچھ نہیں کرے گی. زیادہ تر چھلانگ مار کے میری پاس آئے گی. اللہ کے نظام بڑا عجیب ہے. مجھے اس سے یاد آیا, ہمارے گھر میں بلیاں آتی رہتی ہیں, پتہ نہیں کیا. بہرحال ہمارا ایک مرحوم فرزند جو تھا وہ جانوروں کا بہت عاشق تھا. تو ایک زمانے میں ہمارے گھر میں انسان بہت کم تھے, جانور بہت زیادہ تھے. تو بہرحال میں ایک دفعہ اس کی وفات کے بعد یہ سوچتا تھا بلیاں رکھوں نکالوں کیا کروں. تو میں نے ایک عجیب روایت دیکھی. اس روایت میں لکھا تھا کہ خدا اتنا کریم ہے کہ تم لوگ کتے بلی کو بھی جو کھانا ڈالتے ہو وہ بھی خدا صدقہ بنا دیتا ہے, اس کو بھی خدا صدقہ بنا دیتا ہے. یہ خدا واقعی کریم ہے. مرد جو جھیلتا ہے اپنی اولاد کے لیے, وہ بعض اوقات سمجھتا ہے خود غرضی ہے, یہ ہے وہ ہے, نہیں ہرگز نہیں. حتی روایت میں لکھا تھا کہ مرد اپنے بیوی بچوں کے لیے جو جد و جہد کر کے رزق حلال کما کے لاتا ہے, یہ خدا صدقہ شمار کرتا ہے اس کا. تو خدا کا نظام ایسا نہیں ہے کہ خدا کسی محنت کو ضائع ہونے دے گا. الحمدللہ رب العالمین, یہ فلسطینی جو قربانیاں جھیل رہے ہیں اس پہ ہمیں سب سارے ریئیکشن دینے چاہیے. نا امید نہیں ہونا چاہیے. خدا اس کا اثر بہت مضبوط دے گا, بہت قوی ہوگا اس کا اثر. اور انشاءاللہ جو سب سے بڑا اثر ہم سب کی دعا ہے, نصیب ہو, وہ انشاءاللہ وقت کے امام کی تشریف آوری ہے. خدا ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے, اور انشاءاللہ ان تمام مصائب کے صدقے میں ان کے ظہور کا دن دیکھنا ہم سب کے لیے آسان اور ہم سب کو نصیب فرمائے. درود بھیج محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. دوبارہ اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ انسان صحیح فیصلے کیسے کرے. تو وہ پہلا پوائنٹ تو ہو گیا اعلیٰ ظرفیت انسان کی. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اس اعلیٰ ظرفیت کے ساتھ انسان اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. دین میں بہت سارے چیپٹرز ہیں, اور میں پتہ نہیں کتنے عرصے سے اس بات کو بار بار اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں, آپ سے بحث کرتا ہوں. مجھے کہ دین میں تین بنیادی حصے ہیں. ایک اس کی بنیاد ہے جو اس کے عقائد ہیں, ایک اس کے اوپر اس کا اسٹرکچر ہے جو اس کی اخلاقیات ہیں, اور اس کے اوپر اس کے فقہی احکام ہیں, شریعت فقہی احکام. کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر توجہ دیے بغیر کام چل جائے گا. تو مثلا کوئی عقائد پہ محنت نہ کرے, فقہ پہ محنت کرے, اخلاق پہ محنت کرے, یا عقائد پہ محنت نہ کرے صرف اخلاق پہ محنت کرے, یا صرف فقہ کے اوپر محنت کرے, اس سے کام نہیں ہوگا. یہ تینوں کو لے کے چلنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے. اس بیچ میں جس چیز سے بار بار ہمیں سروکار پڑتا ہے وہ انسان کی اقدار ہے. فیصلہ کرنے کے مرحلے میں, فیصلہ کرنے کے مرحلے میں انسان کی اقدار, ویلیوز. یہ جو ویلیوز ہیں یہ عقائد اور فقہ کے درمیان کا ایک حصہ ہے, ویلیوز. تو مثلا ویلیوز کیا ہیں؟ دنیا کو اہمیت دینی ہے یا آخرت کو اہمیت دینی ہے؟ ظاہر ہے آپ کے پاس ایک عقیدہ ہے, عقیدہ آخرت. اور وہ عقیدہ آخرت یہ کہہ رہا ہے کہ آخرت اصلی زندگی, ندار الاخرت علی الحیوان, خدا کی اصلی نعمتیں وہاں پر ہیں. تو جب یہ عقیدہ آپ کا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک ویلیو کریٹ ہوئی ہے. ویلیو کیا ہے؟ وہ یہ کہ دنیا کی وہ اہمیت نہیں ہے جو آخرت کی ہے. صحیح ہے. اب جو ہمارے اعمال کی بنیاد ہے, جو ہمارے فیصلوں کی بنیاد ہے, وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ویلیوز ہوتی ہیں. چاہے ہم اس کو بعض اوقات اپنی زبان سے نہیں کہہ پاتے لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی ویلیو ہوتی ہے جو سبب بنتی ہے ہمارے فیصلوں کا. مثال کے طور پر میرے دو دوست ہیں, ایک کافی مثال کے طور پر پرہیزگار ہے, متقی ہے, وہ بھی مجھے بہت اچھا چاہتا ہے, میں بھی اس کے ساتھ دوستی کرتا ہوں. ایک اور دوست ہے اتنا زیادہ پرہیزگار متقی نہیں ہے لیکن بہرحال ہوٹل کے بل وہی دیتا ہے, آؤٹنگ پہ وہی لے کے جاتا ہے. صحیح ہے, کس کو ریسپیکٹ ملنی چاہیے؟ ہاں اب اس دنیا میں تو ظاہر ہے وہ دوسرے والے کو ملے گی, لیکن اگر میں یہ کہہ رہا تھا کہ آخرت اصلی ہے تو مجھے کس کو ریسپیکٹ دینی تھی؟ پہلے والے کو. وہ گویا میرے دین میں میرا ساتھی ہے, ٹھیک ہے, دوسرا والا بھی میرا دوست ہے, اچھا بندہ ہے وہ بھی, لیکن وہ دین میں میرا اتنا مددگار نہیں ہے جتنا وہ پہلا والا دین میں میرا مددگار ہے. صحیح ہے, اس ویلیو کی بنیاد پر میں نے فیصلے کیے تو میرے فیصلے صحیح ہیں, اور اگر اس ویلیو کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کیے تو میں نے کیا کیا؟ میں نے سوچا بہرحال پیسہ تو یہی دیتا ہے, سہولت اس کی وجہ سے مل جاتی ہے, یہ ٹھیک ہے بندہ اچھا ہے, لیکن بہرحال کبھی مجھے بھی اس کا مشکل میں ساتھ دینا پڑ جاتا ہے, لیکن وہ تو بہرحال وہ میرا مشکل میں بھی ساتھ دیتا ہے دوسرا والا. صحیح, اب میں آہستہ آہستہ میری تمایلات اس کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں پہلے والے سے بڑھ کر. صحیح, یہ جو میرا فیصلہ تھا یہ کن ویلیوز کی بنیاد پہ تھا؟ ظاہر ہے کہ مادہ پرستی کی بنیاد پہ تھا, یہ آخرت پرستی کی بنیاد پہ نہیں تھا. بس جس دن کہے بغیر یا کہہ کر میں نے فیصلے غلط ویلیوز کی بنیاد پہ کیے, بس یہیں سے تباہی شروع ہو گئی. یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں, جیسے آپ ٹرین میں کبھی سفر کرتے ہیں تو ایک جگہ پہ جا کے پٹری کانٹا بدلتی ہے, کانٹا بدلتی ہے تو بظاہر صرف ایک ٹک کی آواز آتی ہے, لیکن اس ٹک کے پیچھے دو شہر ہوتے ہیں, ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے. بس رائٹ ویلیوز راستہ کہیں اور, غلط ویلیوز راستہ کہیں اور. پھر انسان یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں ابھی بھی صحیح چل رہا ہوں اور ابھی بھی میرے سامنے دو فیصلے آتے ہیں, میں صحیح والے کو لے لیتا ہوں. اصل میں ٹریک بدلا جا چکا ہے. جو میں نے عرض کیا تھا یہ چار پانچ بڑے فیصلے ہوتے ہیں, بعد میں تو ان فیصلوں کے کانسیکوئنسز ہوتے ہیں جو آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے میں ابھی بھی فیصلے کر رہا ہوں, فیصلے نہیں کر رہا ہوتا, پچھلے فیصلے کے باقی ماندہ کو ابھی تک چبا رہا ہوتا ہے. اب نئے فیصلے نہیں ہوتے, پھر نئے فیصلے کرنے کے لیے دوبارہ پیچھے جا کے فیصلہ صحیح کرنا پڑتا ہے, وہ کوئی نہیں کرتا ہے, کون اتنی ہمت دکھاتا ہے. تو یہ جو مین پوائنٹ ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں صحیح فیصلے کرنے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کر لیں کہ اپنی ویلیوز کو صحیح کر لیں. وہاں پر بھی دو مرحلے آئیں گے ہمارے پاس, میں اس کو تھوڑا سا عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد محمد اجل فرج. یہ جو بار بار قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوتا ہے عمل صالح, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارے ترجمہ کرنے میں کہیں گے صالح عمل. مثلا صالح صلاح سے ہے, صاد لام ہا الف ہا صلاح, اسلحہ والے سین سے ادارے, یہ صلاح ہے. یہ صلاح کس چیز کی ہے؟ تو ایک معنی میں لوگ کہتے ہیں اس کو بیان کرنے والے کہتے ہیں صلاح یعنی جس وہ کام جو اچھے انسان سے سازگار ہو, اچھا انسان اس کے ساتھ میچ کر سکے. تو جیسے وہ ڈگنیٹی والی بات ہوئی تھی, کسی انسان کے اندر اعلیٰ ظرفیت ہوتی ہے تو وہ یہ غلط فیصلے نہیں کرے گا, وہ غلط حرکت نہیں دکھائے گا. تو عمل صالح کون سا ہے؟ وہ عمل صالح وہ ہے جو اس انسان پر جچتا ہے جو بندہ خدا ہے. غیر صالح کون سا ہے؟ جو اچھے بندے پہ نہیں جچتا. ٹھیک ہے, تو جب خدا نبتال میں دیکھا حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق, اے خدا تو نے وعدہ کیا تھا میرے اہل کو نجات دے گا جبکہ تیرا وعدہ بھی ہمیشہ حق ہوتا ہے, تو خدا نبتال نے نہیں کہا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, کہا یہ تمہارا اہل نہیں ہے, یہ تمہارے اہل نہیں ہے. صحیح, اہلیت کا معیار کیا ہے؟ صلاح. انہو عملن غیر صالح. صحیح ہے. بس یہ بیٹا ہونے کے باوجود ان ابنی, تو خود نبی نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے, اللہ نے کہا بیٹا تو ہے لیکن اہل میں سے نہیں ہے, یہ تمہارے خاندان کے اندر آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. کیوں صلاحیت نہیں رکھتا؟ اس نے وہ عمل کیا ہے جو بندہ خدا کو نہیں جچتا ہے, بندوں پہ نہیں جچتا وہ عمل. ٹھیک ہے. یہ سارا اسٹینڈرڈ ہمیں کب نصیب ہوگا؟ جب ہم ان ویلیوز کو سمجھ پائیں گے جو خدا نے دی ہوئی ہیں. صحیح. تو مثال کے طور پر وہ ویلیوز کیا ہیں؟ بالکل اگر گنی ہاتھوں پہ ابھی گننے کی کوشش کریں تو مثال کے طور پر ایک عقیدہ ہے, وہ ایک انسان کے اندر ایک بدن ہے, ایک روح ہے. صحیح. اور اس میں سے کون سا زیادہ اہم ہے؟ روح زیادہ اہم ہے. ویلیو کیا نکلی؟ ویلیو یہ نکلی کہ جب بھی بدن اور روح کا کوئی مقابلہ ہو آپ نے روح کو ترجیح دینی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک ویلیو ہو گئی. صحیح. ایک ہمارے پاس زندگی کا فیز دنیا ہے, ایک زندگی کا فیز آخرت ہے. ان میں سے کون سا اہم ہے؟ آخرت ظاہر ہے کہ اہم ہے. تو آپ کا جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہو تو کس کو اہمیت دینی ہے؟ آپ نے آخرت کو اہمیت دینی ہے. ٹھیک ہے. ایک دنیا کی آسائش ہے اور ایک دنیا کی سختی کے پیچھے آخرت کا اجر ہے. جب بھی دونوں کا مقابلہ ہو کس کو اہمیت دینی ہے؟ آپ نے آخرت کے اجر کو اہمیت دینی ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری بنیادیں بنتی ہیں ہمارے ان فیصلوں کی جن کے ذریعے سے ہم نے اس معیار کو حاصل کر لینا ہے. تو مثال کے طور پر آج رات آپ سوئیں گے تو آپ کتنے بجے جاگنا پسند کریں گے؟ سحر کا وقت ہے تقریباً 5:31 تک, یہ تو سب کو رٹا ہوا ہوتا ہے کم از کم, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک احتیاط بھی ڈال دی گئی ہے. اس احتیاط پہ بڑی گفتگو ہو گئی. او مائی لارڈ, پتہ نہیں کتنے پیغامات چل نکلے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بہرحال اب میں اس میں کہاں جاؤں, پھر بات سے رہ جائیں گے. واجب نہیں ہے یہ احتیاط. آپ 5:30 تک بھی بسم اللہ الہ ماشاء اللہ. وہ کسی بندے نے بہت اچھا میسج پچھلے سال بھی بھیجا تھا, اس سال بھی بار میں آیا کہ یہ بھائی 5 گلاس پانی مت پیو, یہ صلاحیت اللہ نے صرف اونٹ کو دی ہے, ہمارے اندر یہ نہیں ہے. تو پی سکتے ہیں لیکن بارہ. تو آپ کتنے بجے اٹھنا پسند کریں گے؟ تو ایک آدمی کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے 15 تو چاہیے کھانے کے لیے, تو میں 5:10 پہ اگر اٹھ جاؤں تو میں 15 کھا لوں گا, تو 25 کے اوپر جا کے چھوڑ دوں گا معاملہ. صحیح ہے. تو آپ 5:10 پہ اٹھنا چاہتے ہیں تو آپ 4:40 پہ کیوں نہیں اٹھنا چاہتے کہ بیچ میں 25 کی ایک نماز شب بھی پڑھ لیں؟ بالآخر مجھے اس کے لیے اپنی نیند کم کرنی پڑے گی. تو کیا آپ کو یہ اندازہ ہے کہ اگر نیند کم کر لیں گے تو آپ کو خدا ایک ایسا اجر دینے والا ہے جو اس نیند کے مقابلے میں اصلا کوئی مقابلہ نہیں ہے؟ ہاں اندازہ ہے. تو کیوں نہیں کرتے؟ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں, یا تو اس کو ان ویلیوز پہ یقین نہیں ہے, کہہ تو رہا ہے یہ زبان سے تو مانتا ہے لیکن اس حقیقت پہ اس کو یقین نہیں ہے کہ اس 20 کا 25 کا ایک اثر ہے, اس کو یقین نہیں ہے. یا تو یہ ہے یا اور اصل میں یہی ہے, یقین نہیں ہے. ورنہ دوسرا ایک اور راستے سے میں اسی بات کو عرض کروں گا. یقین تو ہے لیکن اس کے اندر کوئی خواہش ایسی ابھری ہے جس خواہش پہ اس کا یقین اس سے بھی زیادہ ہے, معاملہ پھر یقین پہ ہی آئے گا اور بات ہوگی کہ اس کو یقین نہیں ہے. یہاں پہ یقین ہوتا تو کر گزرتا. بس یا تو اس کو یقین نہیں ہے, یا میں ایک اور دوسرا فریز استعمال کر رہا ہوں, اس کو اس پہ یقین ہے, یہ ہے نہیں ایکچولی, یہ مان رہا ہے اسے لیکن کسی اور چیز کے ہونے پہ اس کو ایسا یقین ہے کہ اس یقین سے بہت آگے ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جسم کا آرام اور اس کے پیچھے ایک شیطان کا وسوسہ. وہ یہ کہ اگر میں یہ 20 نہ سویا تو میں نے کوئی ایسی لذت چھوڑی جو اب نہیں ملنے والی. کیا حماقت کی بات ہے. کتنی ہی دفعہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس 20 تو چھوڑو, بعض اوقات کئی کئی گھنٹے جاگ لیتا ہے لیکن وہ 20 نہیں جاگتا. صحیح. اس کا مطلب ہے کیس یہ نہیں ہے کہ 20 جاگنے سے اس کے جسم کو کوئی نقصان پہنچنا ہے جو یہ برداشت نہیں کر پائے گا, کسی اور وجہ سے جاگ لے گا. معاملہ اس کچھ اور ہے. معاملہ کیا ہے؟ اصلا اس کو اس ثواب کا یقینی حاصل نہیں ہوا ہے. ابھی اس نے سن لیا ہے, اپنے طور پہ کچھ سمجھ میں بھی آ گیا ہے لیکن ابھی یقین حاصل نہیں ہوا ہے. اب سوال یہاں پر ایک اور ہے, صحیح فیصلے کے پیچھے ہم پڑے ہوئے نا کہ صحیح فیصلہ کیسے کرتا ہے, اسے یقین کیوں نہیں ہوا ہے؟ باقی لوگوں کو اسی قرآن کو سن کے یقین ہوا ہے, اسے کیوں نہیں ہوا ہے؟ باقی لوگوں کو انہی روایتوں کو سن کے یقین ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے, اسے کیوں نہیں ہوا ہے؟ تو پھر یہاں پر وہی بات سامنے آتی ہے, اس کا مطلب ہے اس کے فیصلوں کی جو پروسیسنگ کی جگہ ہے وہاں پہ کوئی گاربیج پھنسا ہوا ہے اور وہ پروسیسنگ صحیح نہیں ہو پا رہی ہے. اب یہاں پہ کیا چاہیے؟ اب چاہیے استغفار, اب استغفار چاہیے. تو اس کو ہم سم اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس آخری بات کو درود بھیجے گا, محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. میں صحیح فیصلے کر لیتا, ان صحیح فیصلوں پہ عمل بھی کر لیتا, لیکن میرے ساتھ ایک پرابلم آ رہی ہے مجھے کہ جس حصے نے میرے صحیح فیصلے کرنے تھے وہاں پہ کوئی کرپشن آ گیا ہے, وہاں پہ کوئی چیز کرپٹ ہو گئی ہے, وہاں ٹرو سینس میں کوئی وائرس آ گیا ہے اور وہ وائرس مجھے صحیح فیصلے نہیں کرنے دیتا. بالکل ایسے جیسے ہم لوگ کے زمانے میں بہت آتے تھے وائرس کمپیوٹر میں اور ہارڈ ڈسک میں اور فلوپیز کے اندر, اور یہ اور وہ ایک مصیبت ہو جایا کرتی تھی. تو یہ اس انسان کے اندر دماغ میں کوئی وائرس آ گیا ہے اس کی روح میں, اس کا صرف ایک راستہ ہے, یہ استغفار کر لیں. اگر کہیں خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, خدا یہ کہتا کہ میں استغفار کا چیپٹر بند کر رہا ہوں, پھر تو سب مارے گئے تھے, کیونکہ کون تھا جس نے گناہ نہیں کرنا تھا؟ لیکن خدا نے اتنا بڑا چیپٹر رکھا ہوا ہے. تو اگر کوئی انسان اپنے اندر یہ احساس کر رہا ہے کہ بھائی میں کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہا جس کے لیے میری خواہش بھی ہے, تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں اس بندے کے لیے سب سے اچھا راستہ یہ استغفار کا راستہ پکڑ لے, یہ استغفار کا راستہ پکڑے, اس میں اس کے لیے بہت بھلائی ہے. اب خطبہ شعبانیہ جو رسول گرامی نے ارشاد فرمایا تھا, اس سے مدد لیتے ہوئے ایک بار پھر درود بھیجے گا, محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. میں بار بار ٹاپک کو یاد رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کو بھی یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہوں, ہمارا اصلی ٹاپک ہے صحیح فیصلے کیسے کرنے ہیں, صحیح. اور میں کل اس پہ ایک ٹرن کرنے کی کوشش کروں گا, تو آج میں اس کا سارا گراؤنڈ بنا رہا ہوں. وہ یہ کہ بھائی یہ غلط فیصلے کیسے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے لیول سے لے کے بڑے بڑے تک, اور بڑے فیصلے صرف چند ہوتے ہیں, باقی سب اس کے نتائج ہوتے ہیں. اصل مشکل کیا ہے؟ اصل مشکل یہ نہیں ہے کہ اس کو پتا نہیں ہے, پتا اس کو بہت کچھ ہے, جتنا دوسروں کو پتا ہے اس کو بھی پتا ہے. دوسرے کیوں کر پا رہے ہیں, یہ کیوں نہیں کر پا رہا؟ اس نے کہیں پہ کوئی ایسی غلطیاں کی ہوئی ہیں جو اس کے اسٹوریج میں آ گئی ہیں, اس کی روح میں آ گئی ہیں بالکل واضح طور پر. جب تک یہ صحیح استغفار نہیں کرے گا, یہ اس معاملے سے یہ نہیں بچ پائے گا. اچھا, کچھ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں, کچھ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں, وہ استغفار کم کرتے ہیں, کوئی ایسے کام کر گزرتے ہیں کہ لوگوں کی دعائیں ان کے لیے استغفار بن جاتی ہیں. یہ بڑے خوش نصیب لوگ, یہ بڑے اچھے لوگ. یعنی یہ وہ بندہ ہے جس نے کچھ غلطیاں کی ہوئی ہیں, اس کی پروسیسنگ کو بھی خراب ہونا چاہیے تھا, تھوڑا بہت اس نے استغفار بھی کیا ہے, اتنا نہیں کیا جتنا کر لینا چاہیے تھا, لیکن اس کی ایک خوش قسمتی ہے کسی بھی وجہ سے اس کے کچھ دعا دینے والے ایسے بیٹھے ہیں جو اس کے لیے دعائیں دے رہے ہیں, اور خدا شاید کسی دوسرے کی دعا کو جو سب سے اچھی چیز میں تبدیل کرتا ہے وہ اس کے لیے استغفار ہے. تو اگر وہ دعا کرے کہ خدا, جیسے ہمارے پہلے بزرگ کرتے تھے, خدا اس کو دنیا بھر کی دولت دے دے, اب تو میں دونوں ہاتھ جوڑ کے خدا سے کہوں خدا ایسی ساری دعائیں تو فوراً ریجیکٹ کر دیا کر, ہرگز مت دینا ورنہ کچھ نہیں پتا کیا بننے والا ہے. تو جو وہ دعا دینے والا بھی نہیں چاہتا ہوگا یہ وہ بن جائے گا اگر یہ دعا مل گئی اس کو. تو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا یعنی یوں سمجھ میں آتا ہے جیسے خدا یہ لطف فرماتا ہے کہ ان دعاؤں کو جو اس طرح کی دعائیں جن کو نہیں پورا ہونا چاہیے خدا اس تبدیل کرتا ہے اور اس کے گناہوں میں تخفیف کا سبب بنا دیتا ہے. تو اس کی پاکیزگی خود بخود بڑھ رہی ہوتی ہے گرچہ اعمال بھی اتنے زیادہ نہیں کر رہا ہوتا. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو دعا دینے والے لوگ کیوں ہیں, اس کو دعا دینے والے لوگ کیوں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہم آہستہ آہستہ پوائنٹ سے آگے آگے بڑھ رہے ہیں. مجھے سمجھ میں آتا ہے جو جب ابھی تک مجھے سمجھ میں آتا ہے ایک خاص ہمبلنس انسان کو چاہیے, پھر انگلش کا لفظ بیچ میں آ گیا, ایک خاص تواضع, ایک خاص انکساری چاہیے. ایک انکساری انسان دکھاتا ہے, کوئی انسان اس انکساری کی قدر کرتا ہے, اس کے لیے دعا دیتا ہے, وہ دعا خدا استغفار میں تبدیل کر دیتا ہے, اس کی روحانی حیثیت کو خدا بڑھا دیتا ہے, اس کے فیصلے صحیح ہونے لگتے ہیں. صحیح نہیں. اچھا اگر یہی انکساری نہ ہو, تکبر ہو, تو کیا ہوگا؟ بالکل ریورس, بالکل کام الٹا ہو گیا. وہ کیا ہوا؟ اس بندے نے ایک تکبر دکھایا, اس تکبر کے نتیجے میں کچھ لوگوں کے دل دکھے, ان دکھی دلوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا نہ بھی دی ہو تو ان کے دل جو دکھے ہوئے تھے وہ اس کے لیے بد دعا بن جائیں گے, اور بدترین بد دعا جو بنیں گے وہ کیا بنیں گے؟ اس کے فسق اور فجور کا راستہ آسان ہو جائے گا, اب یہ گناہوں میں پھنسے گا. کیا انہوں نے دعا دی تھی کہ یہ گناہ کرے؟ نہیں, یہ گناہ تو نہیں, دعا تو نہیں تھی, بد دعا تو نہیں دی تھی, لیکن جو دکھے ہوئے دل تھے اس نے کچھ تو اثر دکھانا تھا. تو اس ٹائپ کا ایک میکینزم یہاں خود بخود چل رہا ہے, ان سین ان ریٹن, لیکن ایک ٹرو میکینزم ہے جو چل رہا ہے. تو اب یہاں پہ دو چیزیں جمع ہو چکی ہیں اعزان محترم, میں نے آپ کا دو دن وقت لیا اس مسئلے کے اوپر. کل کا جو مین پوائنٹ تھا وہ اعلیٰ ظرفیت تھی, آج کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ بن رہا ہے وہ تواضع اور انکساری ہے. بالکل 180 ڈگری شیطان کی صفت غرور سے, جس نے شیطان کو لعین اور رجیم کیا تھا, اور اس کے بالکل مقابل میں تواضع اور انکساری کہ جو انسان کو خدا کی بارگاہ میں خور نصیب کر سکتا ہے. صحیح ہے. بس میرے اور آپ کے پاس دو ٹاسک آ گئے اب تک کی باتوں سے, جو ہم بعد میں کریں گے, اچھے کام اور عبادتیں اور دعائیں اور استغفار اور قرآن کریم اور روزہ, ان سب سے پہلے, ان سب سے بھی سے کہتے ہیں کہ پرائیورٹائز کرنے کے حساب سے, وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اپنے ظرف کو بلند کرنا ہے. اعلیٰ ظرفیت بہت سارے راستے ہموار کرے گی. دوسری بات کیا ہے؟ تواضع اور انکساری. یہ انکساری ہمیں چاہیے, یہ انکساری ہمارے لیے بہت سارے دروازے کھولے گی. صحیح. اور اس انکساری کے نتیجے میں ہم بہت سارے لوگوں کے دلوں میں وہ خوشی ڈال پائیں گے جو ہم پیسے سے نہیں ڈال سکتے, جو ہم کسی بھی اور طریقے سے نہیں ڈال سکتے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو ان دو بات ان باتوں کے بعد اب کل کے لیے جو میرے ذہن میں ہے, اللہ نے توفیق نصیب کی تو اس کے اوپر بات کریں گے, وہ یہ کہ کیا ہمارے صحیح فیصلے ہماری اگلی نسلوں کے مقدر کو معین کر سکتے ہیں, اور کیا ہمارے غلط فیصلے ہماری اگلی نسلوں کے مقدر کو بگاڑ سکتے ہیں؟ صحیح. اس کے اوپر کل ہمیں بات کر لینی ہے انشاءاللہ, اگر خدا توفیق نصیب کرے. یہاں پہ جو کلو ہے وہ میں یہ پوائنٹ ایک زمان میں کافی دہراتا تھا, تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا, خدا کا واسطہ کوئی اور پوائنٹ ہے. اس میں جو کلو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ ہے, کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے کہتے ہیں کہ یہ جو دیوار گر رہی تھی اس گاؤں والوں نے آپ کو خریدنے کے لیے بھی کھانا نہیں دیا تھا, تو اگر آپ نے دیوار بنانی تھی تو ان گاؤں والوں کے ساتھ کم سے کم یہ تو طے کر لیتے کہ ہمیں چار پیسے نہ دیں, کھانا تو دے دیں, تو کوئی تو اجرت طے کر لیتے. تو حضرت خضر نے کہا کہ بھائی حاضر فراق بینی و بینا سأنبئک بتعویل ما لم تستطع علیہ صبرا, اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ دو یتیم بچوں کا تھا, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور ان کا باپ صالح تھا, اس لیے خدا نے چاہا کہ ان کا خزانہ محفوظ رہے اور جب یہ بڑے ہوں تو اس خزانے کو حاصل کریں. ابھی نہیں معلوم وہ خزانہ سکے تھے یا کچھ اور چیز تھی, یہ میں نہیں معلوم, لیکن خدا نے بہرحال اس کو کنز کہا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ آئے کریمہ میں کنز کہا ہے جس کو ہم شاید سکے سمجھ رہے ہیں, لیکن روایت میں خدا نے اپنے آپ کو کنز کہا ہے, کنت کنزا مخفیا. یہ عجیب بات ہے. اب دیوار کے نیچے کیا خدا نے کوئی روحانیت چھپا کے رکھی ہوئی تھی جو ان یتیم بچوں کو ملنی تھی، یا کوئی ہدایت چھپا کے رکھی ہوئی تھی؟ اللہ جانتا ہے. لیکن بہرحال آئے کریمہ نے کنز کہا ہے، اور روایت نے اللہ نے اپنے آپ کو حدیث قدسی میں کنز تعبیر کیا ہے. یہ کنز کیوں انہیں ملنے والا تھا، یہ خزانہ کیوں انہیں ملنے والا تھا؟ کانا ابوہما صالحا، چونکہ ان کا باپ صالح تھا. اب یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ عربی میں اب کا لفظ الف بے ابوہما، اب کا لفظ صرف باپ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ کبھی چچا تایا اور دادا کے لیے بھی اور اجداد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مجھے یاد آتا ہے آیت اللہ مشکینی نے ایک دفعہ فرمایا کہ روایت میں ہے کہ ان کا باپ صالح نہیں تھا، دادا یا پتہ نہیں پردادا شاید صالح تھا. تو اگر دادا بھی صالح ہو، جو کم سے کم روایت نے کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نسل صالح ہونا دو نسل بعد بچوں کو خدا تک پہنچا سکتا ہے. اگر کنز کا مطلب خود خدا ہے یا خدا کی ہدایت ہے، صحیح ہے، یہ بگاڑ بھی دو نسل تک جا سکتا ہے. لگتا تو ہے کہ کچھ نہ کچھ اثر جا سکتا ہے. اگر بہرحال میں ذہن میں ایک بات آ گئی تھی اور میں سوچتا تھا بولوں، پھر میں نے کہا نہیں بولوں، پھر میں نے کہا نہیں بولنا بہتر ہے، تو پھر میں رک گیا. بہرحال یہ جو گناہوں کی تاثیر ہے، معذرت کے ساتھ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیا دماغ میں آ گئی یا بولنا پڑ رہا ہے، وہ یہ کہ کسی نے کسی عارف سے پوچھا کہ جو مردوں کے اوپر ایام نہیں آتے اور خواتین پہ آتے ہیں، کیا یہ کوئی ظلم ہے؟ تو کسی عارف سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ ایک جھوٹ کی تاثیر کتنے مہینے ہیں، تو یہ سوال نہ کرتے اگر تمہیں پتا ہوتا. ایک غیبت کی تاثیر کتنے عرصے تک عبادتوں کو ممنوع کروا دیتی ہے. تو یہ دنیا بڑی عجیب دنیا ہے. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ تھا، یہ واضح بتا رہا ہے کہ تاثیر جائے گی. صحیح ہے. کل مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ یہ تاثیر، اگر ہمیں اس غلط تاثیر سے بچنا ہے تو ہمیں فیصلوں کو صحیح کیسے کرنا ہوگا، ہم کیسے اپنے فیصلوں کو صحیح کریں کہ انشاءاللہ اگلی نسلوں میں وہ غلط تاثیر نہ جائے انشاءاللہ تعالی. اب اپنی صحت و سلامتی، روحانی جسمانی اور مظلوموں کی فتح و نصرت، اور امام کی تشریف آوری میں تعجیل کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد.